یہ بڑے ذلیل معنی ہیں. اسلام ایسے معنی کی کبھی آپ کو تلقین نہیں کرتا. صبر کے معنی یہ ہیں, بڑے اونچے معنی, صبر کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ایک نصب العین مقرر کرو کیا ہے, اور جب اپنا نصب العین مقرر ہو جائے, چاہے بھوک کی تکلیف ہو, چاہے جان کی تکلیف ہو, چاہے مال کی تکلیف ہو, وہ ساری تکلیفیں ہنسی خوشی برداشت کرنا, مگر اپنے نصب العین سے پیچھے قدم نہ ہٹانا. صبر کے معنی یہ ہے کہ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جاؤ, تکلیفیں اٹھاتے چلے جاؤ اور ہنسی خوشی تکلیفیں اٹھاؤ. صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی مارے تو پٹتے رہو اور یوں کہو کہ بھئی کیا کرے, مجبوری کا نام صبر ہے, لے تو بھی مار لے. یہ معلوم یہ ہوا, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ضمانتیں ہیں. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. اب آپ قرآن کریم کی آیت سنیے, فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر اختیار کرو, اگر تم تقوی اختیار کرو, دو بات, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ تمہیں ضمانت دیتے ہیں, اے مسلم قوم اگر صبر اور تقوی تم نے اختیار کر لیا, ہم تمہارے ذمہ دار ہیں, تمہارا دشمن تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا. لا یضرکم کیدہم شیئا, دشمن کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی بشرطے کہ تم صبر کے خوگر ہو. صبر کے معنی یہ ہوئے, ہم نزاکتیں چھوڑ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آرام نہ اٹھائیں, آرام اٹھائیں. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو سبحان اللہ کیا طرز تھا نصیحت کا, فرمایا کہ آپ انگلیوں پہ شمار کریں, ایک ہے آسائش, دوسرے ہے زیبائش, تیسرے ہے آرائش, چوتھی ہے نمائش, ان میں دو کی اجازت ہے, دو کی اجازت. فرمایا کہ صرف دکھانے کے لیے دکھاوا اختیار کرنا, نمائش اختیار کرنا, اس کے لیے مسلمان کو اجازت. آرائش, آرائش کے معنی بھی یہی ہیں کہ بناوٹی قسم کی آپ ایک قسم کی خوبصورتی سی پیدا کریں, اس کی بھی اجازت نہیں. ہاں, دو چیزوں کی اجازت ہے, آسائش جو آپ کے آرام اور راحت سے متعلق, زیبائش جس سے نظافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, آپ کے کپڑے صاف ہوں, آپ کا مکان صاف ہو, آپ کی ہر چیز صاف ستھری رہے. فرمایا آسائش اور زیبائش کی اجازت ہے, آرائش اور نمائش کی اجازت نہیں ہے. تو ہم اور آپ صبر کی زندگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے, نزاکت نہ اختیار کریں. اور جب ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے, ایک جوہر صبر اور ایک جوہر تقوی, تو انشاءاللہ مسلم قوم اسی قابل ہو جائے گی جو اپنے عظمت رفتہ کو واپس لے آئے گی. آخر میں میں ایک قطعہ پڑھ کے ختم کر دوں. فرمایا کہ مسلم خفتہ ہے تو, کس بل نہیں ہے کم تیرا. ہاں, رستم خفتہ ہے تو, ہیں رستم مگر سوئے ہوئے. رستم خفتہ ہے تو, کس بل نہیں ہے کم تیرا, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا. یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, چار سو عالم میں لہرانے لگے پرچم تیرا. اگر مسلم قوم یہ جوہر خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لے, عظمت رفتہ مسلمانوں کی واپس آ سکتی ہے. قرآن کریم کا یہ واقعہ ہمیں مسلمانوں کو یہ درس اور یہ سبق دیتا ہے، اسی میں کامیابی کا راز ہے، اسی میں ملتوں کے اور قوموں کے عروج کا راز ہے۔ اب میں معذرت چاہوں گا، دعا کیجئے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ دعا کیجئے، اے اللہ یہ اجتماع عظیم اجتماع ہے، اس میں اللہ کے نیک اور مخلص بندے بھی ہوں گے، ان کی بدولت اللہ تعالی تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی، قائم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اسلام کا بول بالا ہو، مسلم قوم کو عزت و سربلندی حاصل ہو۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یہ کوئی پرچہ دیا گیا ہے؟ یہ کچھ سوالات کیے گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب ذرا کچھ مشکل معلوم ہوتا ہے، اور آپ حضرات اگر فرمائیں تو میں عرض کروں۔ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے تمام دینی جماعتیں متحد کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی ابھی میرے آنے سے پہلے ہمارے فاضل محترم علامہ خالد صاحب آپ سے تعارف کرا رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا 1951 میں اور پھر 1953 میں، 51 میں لیاقت علی مرحوم کا زمانہ تھا اور 53 میں خواجہ ناظم الدین صاحب کا۔ 51 میں لیاقت علی مرحوم نے پشاور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے، اسلامی دستور بنایا جائے، تو ہم نے جو بی پی سی رپورٹ شائع کی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نہیں ہے۔ وہ بیان اس احقر نے بھی دیا تھا کہ لیاقت علی مرحوم نے جو بی پی سی رپورٹ شائع کی تھی وہ اسلامی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بتاتے کہ پھر اسلامی کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا، اذن ناس و ناس و زمان و زمان، وقت بھی اچھا تھا، لوگ بھی اچھے تھے۔ اس وقت میں نے تن تنہا یہ ارادہ کیا، میرے بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ شاید ہوگا نہیں، میں نے کہا ہو نہ ہو دیکھی جائے گی۔ میں نے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، قادیانیوں کے سوا جتنی اسلامی فرقوں سے متعلق جماعتیں تھیں ان کے ان نمائندہ علماء کو جو اپنی قوم کے بڑے سمجھے جاتے تھے ان کو ہم نے جمع کیا، اور ہمیں امید اس لیے تھی کہ قائد اعظم مرحوم سے بھی یہ سوال خیر پور میں کیا گیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ دستور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کیسے ہوگا؟ قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سنت میں تو اختلاف ہے. ہر فرقہ کہے گا کہ یہ ہمارے نزدیک حدیث ہے، وہ کہے گا حدیث نہیں ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات شاید معلوم نہیں ہے کہ جتنے اسلامی فرقوں میں اختلافات ہیں وہ اختلافات عبادتوں کے اختلافات ہیں، ملکی قانون میں فرقوں کا کوئی اختلاف نہیں. ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ یہاں باندھو، آمین زور سے کہو، یا اور بھی بعض چیزیں جو عبادتوں سے متعلق ہیں، لیکن ملکی قوانین میں کوئی اختلاف نہیں. اور جن مسائل میں شیعہ حضرات کا اختلاف یا اہل حدیث اور حنفی حضرات کا اختلاف، جیسے طلاق وغیرہ کے مسائل میں، ہمارے پاس وہ قلمی دستاویز موجود ہے جس پر دستخط ہیں سب کے، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جتنے اسلامی فرقوں کو کسی مسئلے کے بارے میں جزوی اختلاف اگر ہوگا تو اس کو اس کے مسلک کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس کو فرقے وارانہ پرسنل لا دیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کرنے کا حق دیا جائے گا. قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، یہ ایک کوڈ بنائیں گے. کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جمع کریں گے جو قانون سازی سے متعلق ہیں، چاہے وہ 1000 ہو چاہے وہ 500. اب اگر کوئی شخص عدالت میں چیلنج کرے گا تو اس کوڈ کی حدیث کے ذریعے سے چیلنج کرے گا، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بہرحال ہم نے ان سب کا اجتماع بلایا، الحمدللہ وہ اجتماع کامیاب ہوا. اس اجتماع میں حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی بھی تشریف رکھتے تھے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں مولانا ابوالعلیٰ مودودی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں مولانا محمد علی جالندری بھی تھے، اس میں مولانا ابوالبرکات صاحب جو لاہور میں تھے وہ بھی تشریف رکھتے تھے، مولانا عبد الحامد صاحب بدایونی بھی تشریف رکھتے تھے، مفتی جعفر حسین صاحب مجتہد وہ بھی تشریف رکھتے تھے، مفتی کفایت حسین صاحب وہ بھی تشریف رکھتے تھے، غرضے کے پورے ملک سے تمام فرقے کے علماء نے جمع ہو کر ایک 22 نکات اسلامی دستور کے شائع کیے جس کے کسی ایک جز میں بھی کسی فرقے کا کوئی عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، سب جگہ وہ چھپ گئی، اسمبلی کو بھی بھیجی گئی. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ اصل میں اس میں کوئی اختلاف فرقوں کا نہیں ہے کہ آیا اسلامی نظام اور اسلامی دستور کیسا ہو کیسا نہیں ہو، اس پہ اتفاق ہے. اب رہ گیا یہ کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر الیکشن لڑیں، یہ بات کسی قدر افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے. میں 2 سال ہوئے موریشس گیا تھا، بھرے مجمع میں مجھ سے ایک سوال کیا ایک نوجوان، 27 سال پہلے جس قوم نے اتنی عظیم قربانیاں دے کر اسلام کے لیے وطن حاصل کیا تھا آج اس ملک میں اسلام ہار گیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ کا خیال غلط ہے. کیوں؟ ملک میں جتنے لوگوں نے ووٹ دیے 2/3 ووٹ اسلام کے حق میں آئے، اور 1/3 ان جماعتوں کے لیے آئے کہ جو اسلامی نظام کا نام نہیں لیتی تھی، سمجھے آپ. مگر بدقسمتی سے 2/3 ووٹ کے اندر 7-7 امیدوار ہر جماعت کے الگ الگ کھڑے تھے، اور ون تھرڈ کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ایک امیدوار تھا، جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہونا تھا کہ ٹو تھرڈ والے ایک بھی سیٹ نہ لے سکے اور ون تھرڈ والے ساری سیٹیں لے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے فیصلہ صحیح کیا، انہوں نے اسلام کو ووٹ دیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی نظام کو چاہنے والے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اگر الیکشن لڑیں تو میرا یہ خیال ہے پھر انشاءاللہ العزیز اس میں پورے طریقے سے کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے، میں آگے کو بڑھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اسلام کس کا آ رہا ہے؟ مولانا تھانوی صاحب کا اسلام آ رہا ہے۔ مولانا مودودی صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا بھائی کس کا اسلام آ رہا ہے؟ مودودی صاحب کا اسلام آ رہا ہے۔ فلاں صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا صاحب فلاں صاحب کا اسلام آ رہا ہے۔ لیکن اگر ان سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ سن 70 کے الیکشن میں میں نے سوائے اس کے کہ اپنی ٹوپی تو میں نے پاؤں میں نہیں ڈالی، لیکن باقی سب تدبیریں اور کوششیں کر کے دیکھ لیں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ کامیابی نہیں ہوئی، اور کامیابی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہر جماعت کو یہ خیال تھا کہ 100% سیٹیں ہمیں ملیں گی، 100% سیٹیں ہمیں ملیں گی، اور میں ایسی سیاست کو ناکام قسم کی سیاست کہتا ہوں۔ ارے بھائی اگر آپ کا اندازہ 50 کا ہے اور اس میں 40 مل جائیں تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندازہ کچھ زیادہ غلط نہیں تھا، لیکن اگر 100% سیٹوں کا خیال ہو اور ایک سیٹ بھی نہ ملے تو یہ کتنا غلط اندازہ ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہے، اور جہاں تک دستور کا تعلق ہے الحمدللہ دستور ہر دور میں، ناظم الدین کے زمانے میں جو دستور 1954 کا تھا جو آ نہیں سکا تھا پیریٹی کے مسئلے میں، وہ ختم ہو گیا تھا، وہ بھی اسلامی تھا۔ 1956 کے اندر چودھری محمد علی صاحب کا جو دستور تھا وہ بھی اسلامی تھا۔ اس کے بعد تو پھر بیسک ڈیموکریسی کا زمانہ آ گیا تھا۔ بیسک ڈیموکریسی کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں بنیادی جمہوریت۔ تو ایک کمیشن کے سامنے مجھے بیان دینا تھا، کہنے لگے بیسک ڈیموکریسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ شاید دنیا میں اتنا بڑا جھوٹ کہیں نہیں بولا گیا جتنا یہ کہ اس ڈیموکریسی کو جو بیسک ڈیموکریسی کہا گیا یہ تو ڈیموکریسی سرے سے نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اس کا نام بیسک رکھا گیا ہے، یہ تو بے بنیاد جمہوریت ہے، اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ بیسک کا ایک ترجمہ ہے پرائمری، بیسک ایجوکیشن۔ تو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ بیسک ڈیموکریسی ہے یعنی پرائمری، تو اس ہو سکتا ہے کہ اس۔ کہنے لگے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے مسلمان کہیں گے کہ جب ہندوستان کے تقسیم ہوئی تھی تو ہم مڈل پاس تھے، اب ہمیں پرائمری میں کاہے کو بھیج دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ زمانہ آیا ہے، دستور بنا ہے، اس دستور کے اندر بھی الحمدللہ ایسی دفعات موجود ہیں کہ قانون قرآن و سنہ کے خلاف بنے گا، اس کے خلاف نہیں بنے گا۔ اس کے لیے دستور میں یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو واچ کرنے کے لیے ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بنے گی، میں بھی اس کا ایک رکن ہوں۔ ہمارے چیئرمین ہیں جسٹس، چیف جسٹس حمود الرحمان، اور بھی علماء ہیں اس میں۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ جو صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں جو بل آئے اس کے بارے میں یہ دیکھیں آیا اس میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے، یا جو قوانین پہلے سے چلے آتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو تبدیل کیا جائے۔ بہرحال اس کام کی تو ابھی ابتدا ہی ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہے اس بات کی واقعتاً ضرورت ہے کہ جو لوگ سیاست میں اسلام کے نام پر ہیں ان کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، اور ان کے متحد ہونے سے اسلام کا نظام بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی قائم ہو سکتا ہے۔ یہ وہی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ سوشلزم کے چاہنے والے آپس میں متحد تھے اور یہ اسلام کے چاہنے والے متحد نہیں تھے۔ تو میں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور میں نے کہا کہ ہاں یہ بعض باتیں افسوسناک ہیں، اور جس وقت بھی اتحاد پیدا ہو جائے، اور یہ آپ کے لیے خوشی کی ایک بات ہوگی کہ ہمارے یہاں باوجود اس کے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ہے، مگر بڑی خوشی کی بات ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بھی ہیں سب، مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو وہاں کی قومی اسمبلی نے بنائی ہے اور میں اس کا چیئرمین ہوں، اس میں شیعہ حضرات بھی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں بریلوی حضرات بھی ہیں، اس میں اہل حدیث حضرات بھی ہیں۔ ابھی ابھی کراچی میں علماء کا ایک اجتماع ہوا تھا جس میں اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے علماء کے نام لے کر ان کی توہین اور اہانت کرنا، یہ مسلمانوں میں فساد پیدا کرنا ہے، ایک ضابطہ اخلاق بنا کر سب فرقوں کے لوگوں نے دیا تھا، اپنے اپنے مسائل کی وضاحت کریں، کسی دوسرے فرقے کے عالم کا نام لے کر اس کی توہین کرنا اور اہانت کرنا، اس کو اخلاقی طور پر اس کو ممنوع قرار دیا جائے، اور اس کو حکومت سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کی اجازت نہ دی جائے۔ آپ سے بھی میں یہی درخواست کروں گا، اس لیے کہ یہاں پر اس قسم کی بعض تلخیاں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان تلخیوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ عوام اپنا یہ مذاق بنا لیں، مسائل سنیں، اور جب کسی ذات کے بارے میں آپ کے سامنے سوال آئے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم ذاتیات کے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے سامنے مسائل بیان، اور بہت سے دینی مسائل ایسے ہیں، معاف کیجیے، اوکلیڈس کی شکل اگر میں آپ کے سامنے یہاں میز پہ کھڑے ہو کے سمجھانے لگوں کسی ایک کے بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ کام علماء کا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر علمی باتیں کریں، عوام کو الجھانا اس کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں واقعتاً اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نیا پاکستان مستقبل کیا ہے؟ نیا پاکستان شاید اس لیے کہا ہوگا کہ مشرقی پاکستان کا حصہ جدا ہو گیا، اس لیے شاید اب یہ نیا ہے۔ یہ نیا نہیں ہے، یہ وہی پاکستان ہے، اور بڑی بات کہنے کی تو عادت نہیں ہے، لیکن مجھے زیادہ حالات معلوم ہیں۔ مشرقی پاکستان کا ایک ایک مسلمان ہمارے ساتھ ہے، اس کا دل ہمارے ساتھ ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو شکایات تھیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے اور بھائیوں کو بھائیوں سے شکایتیں ہوا کرتی۔ میں نے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے بھی یہ بات کہی تھی، میرے پاس سفر میں وہ فوٹو بھی موجود ہے اتفاق سے، اس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ڈھاکے کے اندر۔ میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اب ون مین ون ووٹ ہو گیا، ون یونٹ ٹوٹ گیا، 56% ووٹ آپ کو ملے، میجارٹی آپ کی ہوگی، صوبہ سرحد کے اکثر ممبر آپ کا ساتھ دیتے ہیں، صوبہ سندھ کے بھی لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو رولر آپ ہوں گے، ساری حکومت آپ کے قبضے میں ہوگی، آپ جن چیزوں کو بے انصافی سمجھتے ہیں آپ ان کو انصاف میں تبدیل کریں۔ یہ ڈیمانڈ کاہے کے لیے آپ کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ تو وہ کرے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہو۔ آپ تو اس پوزیشن میں ہیں کہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ، ان سے میری بڑی بے تکلفی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ مولانا اس کا جواب یہ ہے کہ بخار سے وہ موت سے پکڑو تاکہ بخار پہ راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 6 پوائنٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ پھر اس سے کم پر راضی ہو جائے. خیر مطلب یہ تھا کہ نور الامین صاحب ابھی جن کا بیچاروں کا انتقال ہوا, میں نے ان سے یہ بات کہی تھی. انہوں نے یہ کہا آپ دیکھتے رہیے شاید وہاں کے مسلمان اسلام اور مسلمانوں کی دوستی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. خیر وہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جو پیش آ گیا, پاکستان یہ وہی ہے. اور اس کے مستقبل کے بارے میں میں ایک ہی بات عرض کر سکتا ہوں, وہ یہ کہ یہ لاکھوں عورتوں کی لٹی ہوئی عصمتوں پر بنا ہے, لاکھوں بچوں کی لاشوں پر بنا ہے, لاکھوں مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر بنا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا, اور پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا خدا نہ کرے, تو یہی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم اور آپ اس بنیادی مقصد کو فراموش کر دیں جس کے لیے پاکستان بنا ہے. اگر وہ مقصد ہم نے پیچھے ڈال دیا تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بچا نہیں سکے گی. صرف بچانے کا راستہ ایک ہے, اور وہ راستہ یہ ہے ہم اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں, اللہ کے دین کو قائم کریں, اس کے قانون کو جاری کریں, تو انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, یہ ایک سوال تاریخ میں پیدا ہوتا ہے کہ خالد ابن ولید کمانڈر ان چیف رہے, سپہ سالار رہے, لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایک مرتبہ تو شکست ہونی چاہیے تھی, کیا بات ہے انہیں کبھی شکست. آپ غور کریں کیا بات ہے. ایک بڑے اللہ والے ہیں جنہوں نے اس کی وجہ بتائی. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے, حضرت خالد ابن ولید کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ. سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار. کیا دنیا میں کوئی ایسا ماں کا لال پیدا ہوا ہے جو اپنی قوت سے اللہ کی تلوار کو موڑ دے؟ اگر خالد ابن ولید کا لقب سیف اللہ نہ ہوتا, ممکن تھا کہ انہیں کبھی شکست ہو جاتی. لیکن جس کا لقب سیف اللہ ہے, دنیا کی کوئی طاقت خالد ابن ولید کو شکست نہیں دے سکتی. اگر یہ ہمارا ملک اللہ کے دین کا گہوارہ ہے, تو میرے دوستو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت یہ زندہ رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد.